السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسان پر، اور اسی کا شکر ہے اس کی توفیق اور اس کے احسان جتانے پر. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس میں کثرت سے کی گئی پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے، جیسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جیسے وہ راضی ہوتا ہے. قرآن مجید وہ دولت ہے کہ جس کی بدولت انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ابن مسعود کہتے ہیں، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اگر آپ کے دل میں قرآن کی محبت نہیں تو پھر نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے. اور جس کا دل محبت سے خالی ہو وہ دل پر دل ہی نہیں. اور اچھا دل وہ ہوتا ہے جو اچھی چیزوں کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ دل نے محبت تو کرنی ہے. اگر اعلیٰ چیزوں سے نہیں کرے گا تو گھٹیا چیزوں سے کرے گا. آپ اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ آپ کس کس سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت آپ کو کہاں پہنچانے والی ہے، کیونکہ محبت آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، وہ انسان سے کچھ کرواتی ہے. اور سب سے بڑی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. عربی کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کہ محب محبت کرنے والا جس چیز سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے. تو اگر قرآن مجید کی ہمارے دل میں محبت ہوگی تو ہم قرآن مجید کے احکامات کو بہت خوشی سے لیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم سر آنکھوں پر لیں گے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، فعل، عمل وہ ہمیں بے حد عزیز ہوگا، ہمیں آپ کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اسی طرح جیسے صالحین سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو نیک کاموں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک اور اس کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے. وحب عمل اور اس کام کی محبت عطا کر. یقربنی الی حبک جو مجھے تیری محبت کے اور قریب کر دے، یعنی میں ایسے کام کروں کہ جس سے میرے اندر تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. تو ابن رجب کہتے ہیں، نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، قرآن کو کثرت سے پڑھنا ہے. وہ تلاوت کا لفظ ہے نا، عربی میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم تلاوت بس صرف بے سوچے سمجھے پڑھنے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے تلا یتلو تلون، و تلاوت سمجھ کے پڑھنے کے معنی میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے قراءت، قراءت کا مطلب تو ریڈنگ کرنا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن تلاوہ میں فالو کرنے کا معنی بھی آتا ہے، صرف پڑھنا اور سمجھنا نہیں بلکہ جو کہا گیا وہ کرنا بھی. وہ کہتے ہیں وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے، خوب سمجھ کر سننا ہے، یعنی سنتے وقت اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنے ہیں، توجہ رکھنی ہے، کیونکہ آپ اسی چیز کو توجہ سے سنتے ہیں اور اسی کی بات توجہ سے سنتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اور جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون.
چودواں پارہ سورۃ الحجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے اور اس کا مزاج انذار یعنی خبردار کرنا ہے اور حق کی عظمت بیان کرنا ہے. یہاں قرآن مجید کو قرآن مبین کہا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کلام کو مبین کہے تو وہ انسان کی اس فطری الجھن کو دور کرتا ہے کہ سچائی کہاں ہے. تو قرآن ایک واضح راستہ دکھاتا ہے. جو شخص بھی سچائی کا طالب ہوگا کہ مجھے حق بات پتا چلے، اصل حقیقت پتا چلے، سچی بات پتا چلے، تو قرآن اس کے لیے بہترین رہنما ہے. یہ روزمرہ زندگی کی الجھنوں کو دور کرنے والی کتاب ہے. لیکن اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی ہیبت اور جلال کا احساس رکھیں، کیونکہ اس کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ خواہش وہ کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب ان کو فرشتے نظر آئیں گے اور وہ انہیں ماریں گے. پھر جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت قیامت کے دن، جب وہ اہل ایمان کو جنت میں جاتے دیکھیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ گناہگار مومنوں کو بھی جہنم سے نکالا جا رہا ہے، تو اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہمیں بھی یہاں سے نکال دیا جاتا. اس حقیقت کو ہمیں بہت بہترین طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سب سے بڑی حسرت بن جائے اور ایسا وقت آئے کہ پھر انسان کچھ کر نہ پائے. تو یہ حسرت ان لوگوں کی ہوگی جو اس زندگی کو گنوا کے جائیں گے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، اور اس وقت چاہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا. انسان کسی چیز کی قدر اس وقت کرتا ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وقت کی قدر، جوانی کی قدر، مال کی قدر، اور پھر اس کے لیے صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو جو لوگ آج اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کی بندگی غلامی قبول کر لیں گے، کل وہ حقیقی آزادی میں ہوں گے. لیکن اگر آج اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو پھر کل ایسی قید ہوگی کہ جس سے نکلنا محال ہوگا. اور یہ آیت ان لوگوں کو ایک نفسیاتی تقویت بھی دیتی ہے، ویلیڈیشن دیتی ہے کہ اگر آج دنیا تمہیں کمزور سمجھتی ہے یا تمہارا مذاق اڑاتی ہے تو فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا جب یہی لوگ تمہارے جیسا بننے کی خواہش کریں گے، کاش جس طرح یہ سچے مسلمان تھے ہماری زندگی بھی ایسی ہی مسلمانوں کی طرح ہوتی. اور ویسے بھی اس آیت کو پڑھ کے ہم میں سے ہر ایک کو یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم قرآن کا پیغام سب تک پہنچائیں اس سے پہلے کہ وہ قیامت کے دن ہمیں پکڑیں کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا، خود مسلمان بنے رہے اور ہمیں نہیں بتایا، اگر ہمیں بھی پتا چلتا تو ہم بھی اچھے مسلمان بنتے اور اسی کامیابی کو حاصل کرتے جس کو تم پا رہے ہو. سچائی کو ماننے میں جتنی دیر ہوگی پچھتاوا اتنا زیادہ ہوگا. خیر اور نیکی کے کاموں میں جتنا جلدی ہو آگے بڑھ جانا چاہیے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون. چھوڑ دیجئے انہیں، یہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پس عنقریب یہ جان لیں گے. بات یہ ہے کہ جو انسان غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے کھانے پینے عیش و عشرت مزے کرنے سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور پھر اسے ایسی زندگی بڑی خوشگوار نظر آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ذرہم، چھوڑو انہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ظاہر کر رہا ہے. چھوڑو انہیں، جیسے ایک مریض سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کہتا ہے نا، جو پرہیز نہیں کرنا چاہتا، کہ چھوڑو اسے، کھانے دو، جو کھاتا ہے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو انسان جب صرف کھانے پینے کا بندہ، عیش و عشرت کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ حیوانی سطح پہ گر جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو اس امید پر کہ پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں ادا کرتے تو پھر عین وقت پر کامیاب بھی نہیں ہوتے. جیسے کوئی طالب علم یہ کہ ابھی تو پورا سیمسٹر باقی ہے، اس لیے ابھی تو اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آخری ہفتے میں پڑھ لوں گا. اور بعض اوقات آخری ہفتے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور پورے کا پورا سیمسٹر ضائع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے، آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے، لیکن موت کے وقت سب کو حسرت ہوگی کہ اس چند روزہ زندگی کی کتنی بڑی قیمت تھی اور ہم نے کن کاموں میں لگا دی، کن کاموں میں گنوا دی. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور آج کی فکر میں اور آج کی عیش و عشرت میں اپنا کل برباد نہ کریں. وما اہلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یاد رکھیے، جیسے انسانوں کی عمر ہوتی ہے نا، ایسے ہی قوموں اور تہذیبوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، اور ان کا ایک وقت ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیے رکھتا ہے، اور پھر ان کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے. اور جب وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی مزید ڈھیل نہیں دی جاتی. جیسے جس کی موت کا وقت آ جائے اس کو ایک منٹ بھی ایکسٹرا نہیں ملتا. اور سبق اس میں یہ ہے کہ مہلت کا وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں. اور ڈھیل ملنے والی قومیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، جب ان کا وقت آ جائے گا تو ساری طاقت جاتی رہے گی. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تم مجنون ہو. کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا مذاق اڑایا، اور آپ کو اگرچہ وہ صادق اور امین سمجھتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، کیونکہ آپ کی دعوت ان کے خیالات اور ان کے آبا و اجداد کے طور طریقوں سے ٹکراتی تھی. آج بھی بہت سے لوگ جو سچائی پر ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے اعمال پہ غور کرتے، آپ پر ایک کے بعد ایک الزام لگانا شروع کر دیا، لیکن آپ نے ان کے ان برے الفاظ کا جواب صبر سے دیا. آپ کا جواب ریئیکشنری نہیں تھا، آپ نے مزید صبر اور تحمل سے اپنا کام جاری رکھا، لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں برتی. تو یاد رکھیے، ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق ہوتا ہے. مومن کبھی اپنی اخلاقی ویلیو سے نیچے نہیں جاتا، لیکن جس کو اللہ اور یوم آخرت کی فکر نہ ہو، وہ جتنا بھی نیچے گر جائے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے. لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین. ان کی فرمائشیں کیا تھیں، یعنی مزید ان کے مطالبے کیا تھے، کہ تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو. خود ہی صادق اور امین کہتے ہیں، اور خود ہی اب آپ کی سچائی پہ ڈاؤٹ ہو گیا. کتنا کنٹرڈکشنری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب یہ مہلت نہیں دیے جاتے. انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ غیب کی حقیقت کو آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کفار چیلنج کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں تو فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، ہمیں ہلاک کیوں نہیں کر دیتے. اور ان کے خیال میں ایک انسان کا رسول ہونا اسی وقت ہم مانیں گے جب وہ سپر نیچرل مخلوق نظر آئے گی. حالانکہ اس کا اس سے کیا تعلق، کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ صحیح ہے یا نہیں تو اسی کے اندر غور کیا جاتا ہے نا، کچھ اور شرطیں تو نہیں لگائی جاتی. اور پھر بات یہ ہے کہ فرشتے سامنے آ جائیں تو ایمان بالغیب نہیں رہتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی بات مان بھی لیں اور فرشتے آ بھی جائیں تو وہ کوئی اور اعتراض نکال لیتے، کیونکہ جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے پاس سو بہانے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حجت دلیل اپنی بنا ہی لیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنی رحمت کی ہوئی ہے کہ وہ انہیں سنبھلنے کا موقع دیے جاتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، فوراً ان کی دعا یا مطالبہ قبول نہیں کرتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کا ذکر کرو، تو اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھو، یعنی قرآن کا پڑھنا بھی ذکر کی ایک قسم ہے، بلکہ اس کو از ذکر کہا گیا، خاص ذکر. یاد رکھیے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر تھی، لیکن اس ذکر، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، اور یہ ابدی حفاظت ہے. یہ تاریخ انسانی کا واحد معجزہ ہے کہ ایک کتاب اتنے طویل عرصے تک اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے، اور اس کی وجہ سے زبان بھی محفوظ ہے. یعنی کچھ عرصے کے بعد ہر زبان کے اندر تبدیلی آ جاتی، لیکن قرآن کی وجہ سے عربی زبان میں تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو، اس کے معانی کو بھی محفوظ رکھا ہے. ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن میں منمانی تاویلات کریں، منمانے مطلب بیان کریں، لیکن اللہ نے ساتھ ہی ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے قرآن کا صحیح مفہوم امت تک پہنچایا. تو ہم میں سے کسی کو کبھی بھی قرآن پر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اور نہ صرف یہ کہ کتابت کے ذریعے حفاظت ہے، بلکہ سینوں میں محفوظ ہے. اسی لیے جو شخص اپنے سینے میں قرآن رکھتا ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والا. یعنی کوئی اور بھی تو نام ہو سکتا تھا نا کہ اس کو قرآن یاد ہے، لیکن اس کو حافظ، حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا. اگر دنیا سے قرآن کے سارے نسخے بھی ختم کر دیے جائیں تو بھی یہ کتاب دوبارہ لکھی جا سکتی، کیونکہ ایک دو نہیں لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، لیکن ہمیں اس بات کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور اس کا کچھ حصہ اپنے سینے میں بھی محفوظ کریں. چونکہ یہ ذکر ہے، اس لیے اسے ہم جتنا پڑھیں گے اتنا ہی اللہ ہمارا ذکر بلند کرے گا، فرشتوں میں ذکر کرے گا، ملائے اعلیٰ میں ذکر ہوگا. تو اس قرآن کا پڑھنا کسی عام کتاب کی طرح پڑھنا نہیں ہے. مثلاً آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں، آپ کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کوئی فکشن پڑھتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس کے پڑھتے ہوئے آپ کا ذکر کہیں اوپر فرشتوں میں ہو رہا ہوتا ہے جی دیکھو میرا فلاں بندہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ کرامن کاتبین وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. وہ اچھا ہے تو دائیں طرف والا لکھے گا، اور اگر وہ چیز خراب ہے تو بائیں طرف والا لکھے گا. نگران تو وہ خود ہے، اور اللہ نے اور دو نگران بھی بھیجے ہوئے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو آپ کا ذکر بلند ترین فرشتوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتے ہیں. یہ معمولی سعادت نہیں ہے، یہ معمولی اجر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں بلند کیا گیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کو عزت عطا کی. اور پھر اس کے بعد جو بھی اخلاص کے ساتھ اس قرآن کی خدمت کرے گا، اس قرآن کو پڑھے گا اور اس کو پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا. اور جو ماہر ہوگا قرآن کا، وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ کرام برارہ کے ساتھ ہوگا. کرام معزز فرشتوں کے ساتھ، جو بہت نیک معزز فرشتے، وہ ان کے ساتھ ہوگا. تو کوئی ریزن بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کو توجہ نہ دیں اور اس کو نہ پڑھیں؟ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ انسان دن کے 24 گھنٹے میں اسے توفیق نہ ہو کہ ایک دفعہ بھی مصحف نہ کھولے اور اس میں سے کچھ بھی نہ پڑھے. خود اپنے شوق سے اتنا ہی کر لیا کرے کہ جو آپ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں اسی کو ایک دفعہ دہرا لیا کرے، اسی کو دیکھ لیا کرے، کچھ حصے پہ غور و فکر کیا کرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ پہلے رسول نہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. رسالت کا یہ سلسلہ ایک طویل تاریخ رکھتا ہے. شیعہ الاولین کا مطلب بڑی بڑی قومیں، جیسے عاد، سمود، قوم نوح، ان سب کی طرف اللہ نے رسول بھیجے. اصل میں جو شخص بہت سنسیر ہوتا ہے نا، مخلص ہوتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے جب وہ آپ کو اچھی نصیحت کوئی کرتا ہے اور دوسرا آگے سے بگڑتا ہے اور وہ آپ کو الٹا برا بھلا کہنے لگتا ہے، تو مخلص دائی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کا بھلا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں آپ جو اخلاص برت رہے اور جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اور پھر لوگ نہیں مان رہے، یہ رکاوٹیں اور یہ انداز، یہ سنت الہی، جس نے بھی یہ کام کیا اس کے ساتھ یہ مسائل پیش آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سچائی کبھی بھی آسانی سے قبول نہیں کی جاتی، اسے ہمیشہ مزاحمت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ آپ کتنے بھی ٹروتھ فل ہوں، آنےسٹ ہوں، ضروری نہیں کہ لوگ آپ کو مان جائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے حق بات کرنے والوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور پھر رسولوں نے اس کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ ہر دور کا معاشرہ اپنی روایات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ نئی اور سچی بات لانے والے کو اجنبی سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ لوگوں کے رویوں کا جواب دینے کی بجائے اپنا کام جاری رکھیں، ریاکشنری نہ ہو، جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کرتے جائیں، دشمن کی زبان درازی کا جواب خاموشی سے دیں اور اپنے کام میں مگن رہیں۔ کیونکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑانے والے مٹ گئے، اور جن کا مذاق اڑایا گیا ان کے نام آج بھی دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ وقد خلت سنۃ الاولین، اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور یقیناً اگلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجرموں کے دلوں سے گزر جاتا ہے، اس میں ٹھہرتا نہیں۔ غور سے سنیے یہ بات، قرآن مجرموں کے دلوں سے بس گزر جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک کان سے سونا دوسرے سے نکال دیا، اندر نہیں ٹھہرتا۔ جن لوگوں کو قرآن سے محبت نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، قرآن ان کے دلوں میں نہیں رہتا، وہ سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر تھوڑا بہت روتے دھوتے کچھ لے لیا اس میں سے، اور پھر اس کے بعد سب صفائی۔ تو جو بھی قرآن کا مذاق اڑائے یا قرآن کو اہمیت نہ دے، اس کو یہی سزا دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں پر تو مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ جبری فیصلہ نہیں کرتے، ان کے رویوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لا یؤمنون بہ، ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے بات، مانتے نہیں، لا یؤمنون بہ۔ تو جو بھی ایک ول فل بلائنڈنس کا شکار ہوتا ہے، ول فل بلائنڈنس، سوچے سمجھے جانے بوجھے بلائنڈ بنا ہوا ہے، یعنی یہ مجھے نہیں قبول کرنا، میں نے اس کے مطابق نہیں زندگی بسر کرنی، میری اپنی ہی کچھ سوچے ہیں، میرے اپنے کچھ خیالات ہیں، میری اپنی کچھ فائنڈنگز ہیں، بھائی اللہ سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا؟ تم کہاں سے لے آئے وہ عقل جو قرآن سے بھی بالا ہے کہ تم اس کو چیلنج کرتے رہتے ہو؟ تو حق کو صرف جاننا کافی نہیں، قرآن کا صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، پھر یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں، تو بھی یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو جادو کر دیے گئے ہیں۔ کفار مکہ طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، آپ یہ کریں تو پھر ہم مان جائیں گے، آپ ویسا کریں تو مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے یہ تو جادو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آئے تو کیا کہا؟ کہ یہ جادو ہے اور یہ تو سب سے بڑا جادوگر۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ معجزے کو بھی جادو قرار دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہ میجک کر دیا کسی نے، تاکہ وہ حق بات ماننے کی ذمہ داری سے بچ جائیں، کہ ذمہ داری ہم پر نہ آئے۔ یہ بڑی کامن مینٹالٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ خود غلط کام کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے، اپنی غلطی قبول نہیں کرتے، اپنے اوپر ریسپانسبلٹی نہیں لیتے، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کسی کو جس پہ وہ ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، حالانکہ قصور اپنا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کھانا کھلایا نا تو اس سے میں بیمار ہوا، بھائی آپ خود اندر سے بیمار ہیں، آپ کا معدہ ہی خراب ہے، تو اب اس کو کیوں بلیم دے رہے ہیں؟ تو بہت سے لوگ اپنی کوئی غلطی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ان کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی ہر غلطی کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے ہیں، تو اس سے تو توبہ بھی نہیں ہوتی پھر انسان کی۔ توبہ میں سب سے پہلے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے غلطی کی. جس دن آپ یہ مان جائیں نا میری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ پر اپنی رحمتیں کر دے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو توڑ دے گا ایک دن، پھر واپسی کا رستہ نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے کہ اللہ توڑ دے، ہمیں خود اپنے غلط خیالات کو توڑ دینا چاہیے. تو جو ضد ہوتی ہے نا ضد، یہ انسان کی اپنی عقل اور حواس کی دشمن ہوتی ہے. سچائی قبول کرنے کے لیے کھلے دل کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیت میں کھوٹ ہو تو سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی. تو کفر کا اصل سبب، انکار کا اصل سبب، نہ ماننے کا اصل سبب دلیل کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ماننے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. میں نہ مانوں، مجھے نہیں ماننا. تو جن کو اللہ توفیق دے نا ایمان لانے کی، مان جانے کی، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے بن دیکھے غیب پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون